تو جسم اصل ہے یا جان اصل ہے؟ یہ 5.5-6 فٹ کا جسم اگر پورا پڑا ہو اور روح نکل جائے, روح, تو آپ اس جسم کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کوئی بڑا ہی محبت محبوب بیٹا ہو کسی کا, جان سے بھی زیادہ اولاد ہو اور فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم تو گھر ہی پڑا ہے نا, روح نکل گئی. یہ اولاد کے لیے باپ ہو, بڑی عزت تکریم کا باعث ہو, روح نکل جائے, جسم تو گھر پڑا ہے نا, تو آپ اس کو رکھتے ہیں کہ چلو کیا ہوا, روح ہی نکلی ہے نا, جسم تو ہے, اس کو 1 سال 6 مہینے رکھتے ہیں اپنے پاس. کوئی رکھتا ہے؟ رات بھی نہیں گزرنے دیتے, کہتے ہیں دفنا آئیں جا کر. اس کا مطلب ہے نکلی تو روح, نکلی تو روح, اور آپ اب اسی جسم کو جس سے پیار کرتے تھے ایک دن رات بھی اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں. کہتے ہیں بو پڑ رہی ہے, بدبو ہو رہی ہے, متعفن ہو رہا ہے. تو پتا چلا کہ وہ جو نظر آتا تھا ظاہر, وہ جو نظر آتا تھا, جو ظاہر تھا, اس کی قدر و قیمت بھی اس شے سے تھی جو اندر تھی اور نظر نہیں آتی تھی. تو گویا نظر آنے والے کی قدر و قیمت بھی اس حقیقت کے باعث ہے جو خود ہے مگر نظر نہیں آتی, اس کو باطن کہتے ہیں. تو ظاہر کی قیمت باطن کے ساتھ ہے, ظاہر کی قیمت باطن کے ساتھ ہے. اور اگر جسم نہ ہو تو روح تو پھر بھی ہوتی ہے عالم ارواح میں, تو اس کا کوئی رشتہ بنتا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کا رشتہ بھی تو جسم کے ذریعے سے بنا, اور جسم کا رشتہ روح کے ذریعے سے بنا. جسم ہے تو روح سے آپ کا رشتہ ہے, اور روح جسم کے اندر ہے تو جسم سے بھی آپ کا رشتہ ہے. تو پتا چلا جسم کی سلامتی کے لیے روح کا ہونا ناگزیر, اور روح سے پیار کے لیے جسم کا ہونا ناگزیر. تو ظاہر اور باطن اکٹھا ہو تو قدر و قیمت برقرار رہتی ہے, الگ ہو جائے تو نہ جسم کی قدر نہ روح کی قدر. تو یوں سمجھ لیں کہ احکام شریعت اور ظاہر, یہ شریعت کے دلائل یہ ظاہر ہیں, اور ذوق وجدان اور روحانی رغبت کی حقیقتیں یہ ان کا باطن ہیں. تو ذوق ایمانی اور ذوق وجدانی بھی رہنا چاہیے, اور حجت شریعت بھی رہنی چاہیے. دونوں ساتھ ہوں گے تو جو عقیدہ وجود میں آئے گا وہ درست ہوگا. تو مبارک ہو آپ درست عقیدے پر ہیں کہ آپ کے پاس ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے, آپ کے پاس حجت شرعی بھی ہے اور آپ کے پاس ذوق وجدانی اور ذوق روحانی بھی ہے. یہ مسلک, یہ مشرب, یہ عقیدہ درست ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق, ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق, ومن جمع بينهما فقد تحقق. جس نے تصوف کا دامن پکڑ لیا اور فقہ اور شریعت کو چھوڑ دیا وہ ملحد اور زندیق ہو گیا, ملحد ہو گیا, بے دین ہو گیا. اور جس نے فقہ اور شریعت کو پکڑ لیا اور تصوف اور روحانیت کو چھوڑ دیا وہ فاسق اور فاجر ہو گیا. اور فرمایا حق صرف اسی کو ملا جس نے دونوں کو یکجا کر لیا. دونوں کو, آپ کیلا کھاتے ہیں, ایک تیسری مثال اور دے دوں, چلو کوئی تو یاد رہے گی جی. اللہ بھی مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے نا قرآن مجید میں. تو کیلا آپ کھاتے تو کھاتے کیا ہے, چھلکا یا گودا؟ اصل کیا چیز ہے جی؟ تو جب گودا ہی اصل چیز ہے تو آپ ایسا کر لیں کہ کیلا لیں اور چھلکا اتار کے پھینک دیں اور کیلے کو رکھ دیں, آدھا گھنٹہ رکھ لیں, گھنٹہ رکھ لیں, پھر دیکھیں کھائیں گے کیا ہوتا جی. کیا ہوا, آپ نے تو گودے کو چھیڑا, کچھ بھی نہیں چھیڑا, تو کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. کیوں خراب ہو گیا؟ آپ نے کچھ کیا اس کو, صرف اوپر کا چھلکا ہی اتارا نا, وہ جو ظاہر تھا تو ظاہر اس کے اوپر تھا تو گودا سلامت تھا, ظاہر اتر گیا تو گودا برباد ہو گیا. اسی طرح ہے نا, تو ظاہر کو باطن سے جدا نہیں کرتے. یہ بعض لوگ ایسے پیروں کو بیعت کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں جا بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں یہ نمازیں مولویوں کا کام ہے, یہ ظاہر بینوں کا کام ہے. ایک آج کل چل رہا ہے نام, اور کوئی پیر صاحب ہیں اور ان کے مختلف تذکرے اور کافی سارے گمراہ کن پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور میں نے سنا کہ اب وہ یہ کہنے لگ رہے ہیں کہ میری تو ہر نماز عرش مولا پر ہوتی. جن کی نماز عرش مولا پر ہو انہیں اس مسلح پر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے مولا اور مسلح کا وزن بنا لیا ہے. جس کی نماز عرش مولا پر ہو اسے مسلح پر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گمراہی اور شیطنت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کی نماز عرش مولا پر ہوگی؟ تو میں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا, آج جڑا دیتا ہوں, پتہ نہیں یہاں سنایا تھا یا کسی اور مقام پر, یاد نہیں. ایک پیر صاحب کسی گاؤں میں آتے تھے, جنگ کی بات ہے, تو نماز نہیں پڑھتے تھے, سارا دن بیٹھے رہتے نماز نہ پڑھتے. ان کے مریدوں سے کسی نے پوچھا اور مریدوں نے ان کو پوچھا, انہوں نے کہا میں ہر نماز مسجد نبوی میں روضہ رسول پہ جماعت کے ساتھ جا پڑتا ہوں. ہم تو عارف اولیاء اللہ لوگ ہیں, ہماری تو ہر نماز حضور کے روضے پر ہوتی, وہاں پڑھتا ہوں تو یہاں ضرورت نہیں. انہوں نے کہا جی بیٹھے یہاں رہتے ہیں تو ہر نماز کا جو وقت آتا ہے تو روحانی طور پہ وہاں نماز پڑھاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے آگے پوچھا کہ یہ بات وہ کہتے ہیں. میں نے کہا بڑا اچھا طریقہ ہے, آپ ایک ہفتے کے لیے پیر صاحب کا کھانا بند کر دیں. کیا؟ ایک ہفتے کے لیے پیر صاحب کا کھانا بند کر دیں اور پیسے دے دیں, پیسے دے دیں, دروازہ بند کر دیں, اور انہیں کہیں کہ آپ دن میں پانچ مرتبہ تو مدینہ پاک جاتے ہی ہیں تو نماز پڑھ کے نکلے مسجد نبوی کے سامنے, ہوٹل ہی ہوٹل, کھانا بھی وہیں سے کھاتے آیا گئے. نور علی نور, نماز بھی پڑھیں کھانا بھی مدینہ پاک سے کھائیں, ہم غریبوں کا کیوں کھاتے ہیں؟ وہ کسی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. اس نے ایک دن پیر کے ساتھ کیا, پیر اپنا بستر بوریا اٹھا کے بھاگ گیا, پھر آئے گا. تھوڑی عقل اور دانش رکھنی چاہیے, دین اور شریعت سے بلند کوئی شے نہیں. طریقت, تصوف, روحانیت, معرفت, ولایت, حقیقت, سب شریعت کے تابع اور سب شریعت کے خادم. رتبے جتنے بلند ہوتے چلے جائیں مگر شریعت چونکہ اللہ کا پیغمبر لے کے آتا ہے اور باقی سب شاخیں ہیں اس شریعت سے پھوٹتی ہیں, اصل شریعت ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ چونکہ دلائل شرعی میں شیخین کریمین افضل ہیں, ذوق کسی کا سیدنا علی شیر خدا کی طرف جاتا ہے تو جاتا پھر یہ جھگڑے نہ کیا کریں, مگر عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے اور ذوق ذوق ہوتا ہے. لہذا میں اس جزوی فضیلت کی بات کر رہا تھا جہاں سے یہ آگے تفصیل چل پڑی. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, فرمایا فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام فرمایا فرقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں کی زبان پاک سے سنا کہ یہ سورت روئے زمین پہ کے انسانوں پر جو طلوع ہوتا ہے, عمر سے بہتر کسی شخص پہ سورج طلوع نہیں ہوا. یعنی سورج اس روئے زمین کے جتنے انسانوں پر طلوع ہوتا ہے ان سب میں اعلی شخص عمر ہے جس پر سورج کو طلوع ہوا. یعنی آپ کو اس میں تمام انسانوں پر ایک نسبت کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے افضل قرار دیا, سب سے افضل قرار دیا. اور پھر وہ فضیلت کہاں تک پہنچی؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضور السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا اور اگر میرے بعد دروازہ نبوت کھلا ہوتا اور اگر میرے بعد کسی کے لیے نبوت ممکن ہوتی تو میرے بعد عمر فاروق نبی. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لیکن میں چونکہ آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, دروازہ نبوت اور باب رسالت میری بعثت کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں, اس لیے عمر نبی نہیں ہوا. اگر میرے بعد نبوت کا امکان ہوتا تو سب سے پہلے نبوت میرے بعد فاروق اعظم کو ملتی. تو پتہ چلا کہ جب فاروق اعظم جن کو آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت کا ذکر فرمایا جب ان پر نبوت کا دروازہ نہیں کھلا ختم نبوت محمدی کے باعث، تو آقا کے بعد پھر قیامت تک کسی اور کے لیے نبوت کس طرح ہو سکتی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور خاص شان بھی عطا کی، اور وہ بڑا پیارا واقعہ بھی ہے اور آپ کی بڑی عظیم شان بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے جہاد سے واپس تشریف لائے، صحابہ کرام آئے تو ایک جو وہ کالے رنگ کی جو جیسے حبشہ کی عورتیں ہوتی تھیں، تو ایک کالے رنگ کی ایک خاتون تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک باندھی تھی باندھی کالے رنگ کی، وہ آ گئی اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں جمال اور جلال کے دو مظہر دیکھیے، یعنی جمال مصطفیٰ دیکھیے اور جلال فاروق دیکھیے، اور پھر آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھیے کہ اپنے جمال میں جلال کو کیسے سموئے. سبحان اللہ. چونکہ رحمت للعالمین، وہ باندھی آ گئی، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی اگر آپ سلامتی سے واپس آ گئے تو میں آپ کی خدمت میں اپنی دف لے کر آؤں گی، وہ دف جو ایک طرف دکھاری بجاتی پہلے زمانے میں، دف لے کے آؤں گی اور آپ کی خدمت میں اللہ کے شکرانے میں آپ کی سلامتی کا نغمہ گاؤں گی، دف بجاؤں گی اور نغمہ گاؤں گی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو تم نے واقعی منت مانی تھی تو چلو دف بجا لے اور گا لے میرے سامنے، اور اگر نہیں مانی تو رہنے دے، قربان جائیں. سبحان اللہ، قربان جائیں. فرمایا اگر منت نہیں مانی تو رہنے دے، اگر مان لی ہے تو بجا لے. اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے سمجھ لیں، اگر کوئی سے یہ استدلال کرے کہ وہ منت چونکہ واجب ہوتی ہے اس لیے بجانے دیا، تو سمجھ لیں کہ ناجائز چیز کی منت کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوتی. جو چیز حرام ہو ناجائز ہو، اگر کوئی اس حرام اور ناجائز کی منت مان لے تو اس کا ایفا واجب نہیں ہوتا، تو یہاں اباحت ہے. خیر، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنی دف لے آئی اور دف لا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بجانے لگی اور آقا کی سلامتی کا اور حضور کے پیار کا نغمہ گانے لگی. آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے سن رہے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی. پھر سیدنا علی شیر خدا آ گئے، پھر بھی بجاتی رہی. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ پھر بھی بجاتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، بس دیکھتے ہی وہ ڈر گئی، سہم گئی. اس نے وہ جو ڈھولکی تھی، دف ڈھولکی نہیں دف، اس کو فوری اپنی ٹانگوں کے نیچے دبایا اور اس کے اوپر چڑھ کے ایسے ہو کے بیٹھ گئی سہم کر. گانا بھی گیا بجانا بھی گیا، آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان تجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے، شیطان تجھ سے بڑا خوف کھاتا ہے، تجھ سے بڑا خوف کھاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے، الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی دوڑ جاتا ہے. اور فرمایا، اے عمر یقیناً شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے اور دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، خود کلم انی کنت جالسا وہی تضرب، آقا نے فرمایا، فداخل ابو بکر وہی تضرب، ثم داخل علی وہی تضرب، ثم داخل عثمان وہی تضرب، فلما دخلت انت یا عمر القت الدف. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر دیکھ میں خود بیٹھا ہوا تھا اور یہ بجاتی رہی، پھر ابو بکر آ گئے یہ پھر بھی بجاتی رہی، پھر حضور علیہ السلام اب سنانے لگے واقعہ، پھر علی آ گئے یہ پھر بھی بجاتی رہی، پھر عثمان آ گئے یہ پھر بھی بجاتی رہی. اے عمر جب آپ آئے اسے اپنی دف چھپا لی اور چپ کر گئی. تو میں نے کہا، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر تجھ سے شیطان خوف کا کے بھاگ جاتا. اب مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام اس کو شیطانی کام کرنے کی، کسی چیز کی جو ناجائز ہو اس کی اجازت کسی حال پہ نہیں دیکھ سکتے کہ جائے کہ خود بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں. تو یہ تو صرف فضیلت اور خلاف فضیلت کی بات تھی, اور اشارہ یہ کیا کہ دیکھیے اے عمر تمہاری طاقت کا تو عالم یہ ہے. یہ تو چھوٹی سی بات تھی, شیطان بھی تجھ سے خوف کھا کے بھاگ جاتا اور آپ کے سائے سے بھی بھاگ جاتا. تو یہ آقا علیہ السلام کا مظاہرہ جمال کا ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ جلال کا ہے. یہ جو جلال فاروقی ہے الحمدللہ ہمارے تحریک منہج القرآن کے قائدین میں یہ محترم پروفیسر محمد رفیق نقشبندی صاحب کو اللہ نے عطا کی, اور شیطان کو بھگانے والی ڈیوٹی میں نے ان کی لگا رکھی, ان کی ڈیوٹی لگا رکھی. تو ان کے اوپر ذلہ فاروقی ہے, یہ فاروق اعظم کا سایہ ہے. میں نے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے منہاج القرآن سیکرٹریٹ میں زور کا ڈنڈا لے کے دفتروں میں چلا کرے, اور اذان ہو نماز کا وقت ہو جائے جو نہ نکلے ڈنڈے مار کے نکال دیا کرے, اور ان کے ڈنڈے کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. تو یہ جلال فاروقی کا مظہر ہے. اور دین کا خیر کا پہلو دونوں عمل ہوں تو چلتا ہے, یاد رکھنا. میرا جمال ہی جمال چلنے لگ جائے اور جلال نہ رہے تو جمال سے پھر آگے شر کے راستے, سہولت کے راستے, رخصت کے راستے, آسانیوں کے راستوں سے شر جنم لینا شروع کر دیتا ہے, اور دین کی غیرت اور حمیت کمزور ہونے لگتی ہے, اور دین کی اقامت کمزور پڑ جاتی ہے. اور اگر دوسرے اس کے برعکس, اس لیے یہ جلال فاروقی کا عنصر لازم ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو. اور دوسری طرف اگر میرا جلال ہی جلال شروع ہو جائے اور جمال کا پہلو نہ رہے تو لوگ دین سے ڈر کے مارے ہی بھاگ جائیں, وحشت زدہ ہو جائیں, اور گناہگار کو دین کی طرف آنے کا نام ہی نہ لیں. اس لیے جمال اور جلال کا امتزاج ہوتا ہے. اور یہ بھی مبارک ہو کہ تحریک منہاج القرآن وہ تحریک ہے جس میں دین کے جمال کا اور دین کے جلال کا دونوں کا حسین امتزاج ہے یا نہیں ہے, بولیے. یہاں جلال بھی ہے, یہاں جمال بھی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, حدیث پاک ہے, فرماتی ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, اچانک آوازیں آئیں جیسے بچے روتے ہیں, اور چیخ و پکار کی آواز آتی ہے اور بڑی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے, آوازیں سنائی دیں. تو آقا علیہ السلام السلام نے مجھے بلا لیا, میں آقا کی بیک پر کھڑی ہو کے آوازوں کو دیکھا سنا, اور پھر جب آوازیں گئی تو میں نے پوچھا آقا یہ آوازیں شور سارا کیا تھا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اے عائشہ یہ جو آوازیں آ رہی تھی, فاروق اعظم ادھر سے گزر رہے تھے اور انسانوں اور جنوں کے شیطان عمر فاروق سے ڈر کے بھاگ رہے تھے, اور یہ ان کے فاروق اعظم کے خوف سے شیاطین کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں. قالت فرجعت, تو میں نے یہ سنا دیکھا اور پھر واپس پلٹ گئی. تو شیاطین انس و جن سیدنا فاروق اعظم کے دبدبے ایمانی سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ اللہ پاک نے آپ کو اس لیے کیوں کہ آپ کو اللہ پاک نے حفاظت دین کی ذمہ داری سونپنی, اقامت دین کی ذمہ داری سونپنی تھی, اور سیدنا فاروق اعظم نے دین کے تمکن کو زمین پر اس طرح بتا دیا کہ آپ سرزمین مدینہ پر چٹائی پہ سو رہے ہوتے اور روم کا کیسر اور ایران کا کسرا شہنشاہ اپنے بادشاہ اپنے تخت پر ڈر کے جلال فاروقی کے ڈر سے کانپ رہے. مصطفیٰ کا شیر مدینے کی چٹائی پہ سویا ہوتا اور کیسر و کسرا اپنے تخت پہ جاگتے ہوئے بیٹھے دبدبے سے ڈر رہے. اس لیے آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو تمکن اور دین کی تمکنت کو بحال فرمایا, اور دین کی غیرت و حمیت کو زندہ فرمایا, اور دین کی حفاظت ایک ایک گوشے کی حفاظت فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا. سبحان, ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا, لیکن اگر اب میری امت میں نہیں, اگر میری امت میں ایسا ایک شخص بھی ہونا ہوتا ایسا ایک شخص بھی ہونا ہوتا جس سے اللہ سلام کرتا تو وہ فاروق اعظم عمر فاروق ہوتا. حدیث میں آقا نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فان یکو فی امتی احد عمر بن الخطاب. فرمایا پہلی امتوں میں محدث, محدث نہیں محدث, جن سے اللہ کلام کرتا, محدث محدث ہوتے تھے جن سے اللہ ہلکا ہم کلام ہوتا تھا. فرمایا اگر میری امت میں ایک شخص بھی ایسا ہونا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا. لیکن پھر وہی بات کہ اب وہ اللہ کے براہ راست کلام اور وحی کا سلسلہ میری بعثت کے بعد منقطع ہو گیا ہے, اب کسی سے نہیں ہوگا. آخری حدیث جو سناتا ہوں تاکہ اگلے جمعہ کے ساتھ موضوع کے ساتھ اس حدیث کا مضمون مل جائے, مضمون شہادت کے ساتھ مل جائے, مضمون شہادت کے ساتھ یہ بیان مل جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا, آقا علیہ السلام پہاڑ احد کے پہاڑ پر تشریف فرماتے, وہ ابو بکر و عمر و عثمان, ابو بکر صدیق بھی حضور کی معیت میں تھے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تینوں تین صحابہ احد کے پہاڑ پر بیٹھے تھے. اچانک پہاڑ جو احد کا پہاڑ تھا وہ وجد کرنے لگ گئے. لب تو یہ ہے کہ اس میں زلزلہ کب کبھی بپا ہوئی, کیا ہوئی کب کبھی, تو میں کہوں گا کہ احد کا پہاڑ اپنی خوش نصیبی پہ وجد کرنے لگا, ناچنے لگا کہ کیا میرا نصیب ہے آج مصطفیٰ مجھ پہ بیٹھا ہے. ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, عثمان بیٹھے ہیں, وہ کب کبھی اس کا وجد تھا, جو بھی کہیے ذوق کی بات ہے. تو آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہے کہ قدم مارا اور ایک حدیث میں فرمایا اس وقت احد اے جبل احد رک جا, اے جبل احد تھم جا, فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان, اے جبل احد رک جا تھم جا, تمہیں خبر ہے کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید میں, اور دو اس وقت شہید ہوئے تھے جی نہیں حیات, آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے وہ نبی ہوئے, ابو بکر ہیں وہ صدیق ہوئے, اور عمر اور عثمان ہیں جو وہ کیا ہوئے, فرمایا وہ شہیدان, اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور دو شہیدان. تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بولیے. مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ غیب کا علم اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے یا نہیں دیتا, بولیے. یہ کوئی قرآن کی آیت اتری تھی, کوئی قرآنی وحی آئی تھی, نہیں. اچانک ایک واقعہ ہوا, احد پہاڑ پر لرزہ آیا, آقا علیہ السلام بے ساختہ فرما کہ تمہارے اوپر نبی ایک شہید اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں, تو فرما دیا عمر اور عثمان کو شہادت نصیب ہوگی. تو ان کا انجام وفات بھی پہلے بیان فرما دی, بیان کریں یا نہ کریں الگ بات ہے, خبر ہر شے کی ہے, بیان کریں یا نہ کریں الگ بات ہے, خبر ہر شے کی ہوتی ہے. وہ نبی کیا ہے جسے امت کے جملہ احوال کی خبر نہیں, تو فرمایا شہید ہیں. تو چونکہ صدیق اکبر کو صدیق کہا وہ شہید نہ ہوئے تبھی وفات ہوئی, پھر دو شہید کہے فاروق اعظم بھی شہید ہوئے, عثمان غنی بھی شہید ہوئے, بس چونکہ تھے ہی اس وقت تین صحابہ, حضرت علی شیر خدا اس دن موجود نہ تھے, تو شہادت کا جو سلسلہ پھر شروع ہو گیا تو حضرت عمر بھی مرتبہ شہادت کو پہنچے, حضرت عثمان نے بھی جام شہادت نوش کیا, پھر علی شیر خدا آئے تو سلسلہ شہادت جاری رہا, پھر حضرت حسن مجتبیٰ آئے سلسلہ شہادت جاری رہا, تا آ کے میدان کربلا میں امام حسین نے آ کر مرتبہ شہادت کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا اور شہادت کو اپنی مراد تک پہنچا دیا. تو یہ محرم کا مہینہ شہادت عمر سے شروع ہوا, ذی الحج شہادت عثمان سے ختم ہوا, محرم شہادت عمر سے شروع ہوا اور تکمیل اس کی بھی اور خود مرتبہ شہادت کی شہادت امام حسین پر جا کر ہو گئی. اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ شہادت امام حسین سے بیان کریں. وما علینا الا البلاغ.
شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الثريا أنت برهان الثريا
سامعین، تحریک منہاج القرآن آپ کے لیے 5000 موضوعات پر آڈیو کیسز پیش کرتی ہے۔ یہ کیسز اسلام کے علمی، عملی، روحانی، فکری، قانونی، سائنسی، فقہی، اعتقادی اور انقلابی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے لیکچرز اور خطابات پر مبنی یہ ہزارہا آڈیو کیسٹ آپ اس پتے پر طلب کر سکتے ہیں۔ منہاج القرآن پبلیکیشن، 365 ایم بلاک، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور، فون نمبر 5169